لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدرسة المدینہ کے ناظمین اور مدرسین کا مدنی مذاکرہ شروع ہو رہا ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بے جا ضد کرتا ہوا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ انشاءاللہ رجوع کرتا ہوا پائیں گے. اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے بھی یہ مدنی مذاکرہ ریلے ہو رہا ہے. یہ چند ملکوں کے نام ملے، ساؤتھ کوریا، انگلینڈ، سری لنکا، جدہ شریف، امریکہ اور فن لینڈ کے اسلامی بھائی بھی یہ مدنی مذاکرہ اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب.
جمعے کی کچھ برکتیں بیان فرما دیں.
جمعہ جو ہے یوں بھی اس کی برکتیں اپنی الحمدللہ سبھی جانتے ہیں. نماز کے احکام میں جمعہ کے فضائل پر مبنی فیضان جمعہ ایک پورا رسالہ شامل ہے، اور اس میں الحمدللہ وہ فضائل بیان کیے گئے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل بھی سینے میں جھوم اٹھے گا، اور آپ میں سے بہت سو نے پڑھا بھی ہوگا. کس کس نے فیضان جمعہ رسالہ پڑھا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہمارے ناظمین نے بھی پڑھا ہے، ہمارے علماء نے بھی پڑھا ہے، ماشاءاللہ. تو اس میں بہت زیادہ الحمدللہ برکتیں لکھی ہوئی ہیں جمعے کی، یہاں تک کہ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ مفتی احمد یافا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. ایک بار سبحان اللہ کہا تو گویا 70 بار سبحان اللہ کہا. اور یہ بھی یاد رکھیا کہ جمعہ کی چونکہ اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے. تو گناہ سے تو روز ہی بچنا چاہیے، جمعہ کو مزید احتیاط ہونی چاہیے. عالمگیری کے حوالے سے فیضان جمعہ میں لکھا ہے، نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا. دعوت اسلامی والوں کو مبارک ہو سفید کپڑے، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا، اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے، اور غسل سنت ہے. حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے، مدنی منوں کو باعمل حافظ قرآن کیسے بنائیں؟
اس میں مدرس جو ہے نا، قاری صاحب، وہ اگر یہ ذہن بنائیں کہ میں تو بس پڑھانے کی میری ڈیوٹی ہے تو ان کو مخارج وغیرہ سکھاؤں گا اور بس، اور کچھ میری ڈیوٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. ہم نے جو مدرسے بنائے، ظاہر ہے کہ مدنی منوں کے ساتھ ساتھ ان کے ابو، ان کے بھائی اور ان کے اہل خاندان کو بھی وہ نیکی کی دعوت سے مشرف کرنا ہے، اور ان سب کو سنتوں کے ماحول میں لانا ہے، اس کی امی کو بھی. اس کے لیے یہ مدنی منا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے. اگر ہمارے مدرسین یہ قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ مدنی منوں کو سنتیں بھی سکھائیں گے, ان کے ماں باپ سے ملنے کے سنتوں بھرے آداب بھی تعلیم فرمائیں گے, ان کے اخلاقیات بھی سنواریں گے, تو یہ مدنی منے جو ہوتے ہیں یہ ساری کارکردگی بن مانگے پیش کرتے ہیں. تو یہ جا کے بتائیں گے کہ آج ہم نے مدرسے میں یہ سیکھا, آج وہ سیکھا. یعنی آپ نے مثلا مدنی منے کو سکھایا کہ جاتے ہی ابو کے ہاتھ سلام کر کے ابو اور امی کے ہاتھ چومنا, تو جب وہ پہلی بار ہاتھ اور ہاتھ چومے گا نا دونوں کے, تو یہ چونکیں گے, سلام کرے گا ہاتھ چومیں گے, تو یہ آج نیا کام اس نے کیا. یہ جب حیرت کا اظہار کرنے بولے ہمارے قاری صاحب نے سکھایا کہ ماں باپ کا احترام کرو, عزت کرو, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو, اور ان کو جب بھی جاؤ سلام کرو اور ان کا ہاتھ چومو. جب بھی ماں یا باپ کو آتا دیکھو تو تعظیم کی نیت سے کھڑے ہو جائے گا. کھڑا ہونا تعظیم کرنا مستحب ہے ماں باپ کی, تو یہ کھڑا ہونا بھی تعظیم کا ہمارا عرف ہے. تو مدنی منوں کو یہ بھی سکھایا گیا کہ یہ ماں باپ کو دیکھ کر, دادا کو دیکھ کر, دادی کو دیکھ کر, نانا کو دیکھ کر, نانی کو دیکھ کر یہ آتے ہو تو کھڑے ہو, تو ان کی بہت ساری شرارتیں اس میں ڈھک جائیں گی. بچہ تو شرارت تو کرتا نا, تو ان کو خامہ کا شفقت پیدا ہو جائے گی کہ یہ بیچارہ ہمارا احترام بہت کرتا ہے, ہم اس کو بلا وجہ ڈانٹیں گے جھاڑیں گے تو پھر یہ احترام چھوڑ دیں گے. پھر اس طرح کرنے سے ہمارے مدارس کی نیک نامی ہوگی کہ واہ بھائی ہمارے یہ مدرسۃ المدینہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے شریر بچے کو ان لوگوں نے انسان بنا دیا, تو اس کو نماز بھی سکھائی جائے, بات کرنے کا انداز سکھایا جائے, تو طلاق سے نکال کر آپ جناب پر اس کو لایا جائے, سنتیں کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, اوڑھنے کی, بستر لپیٹ کر رکھنے کی, اور ساری یہ ترکیبیں اور آداب اس کو اگر بتدریج سکھائے جائیں, دعوت اسلامی کی محبت اس کے اندر اتاری جائے, بلکہ دعوت اسلامی کا تو گھول گھول کر جام پلایا کہ صحیح بات ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر فعال ترین کوئی باعمل تحریک ہے تو اتنی بڑی تحریک تو وہ دعوت اسلامی ہے. اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی تحریک آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتا دینا, دعوت اسلامی سے بڑی کوئی اہل حق کی تحریک اس وقت روئے زمین پر میں نے نہیں سنی. اتنی بڑی تحریک, یہ اس وقت رات کا پونا ایک بج رہا ہے اور صبح آفیشلی چھٹی نہیں ہے, لیکن یہ ہریالی ہریالی فضا مدینہ میں نظر آ رہی ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی, اور صرف باب المدینہ میں نہیں, الحمدللہ پاکستان کے سینکڑوں شہروں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں جمعرات کو, اور دیگر ممالک میں بھی الحمدللہ اجتماعات ہوتے ہیں جمعرات کو. اس طرح اجتماعات و مدنی قافلے دنیا میں ہر وقت میرا گمان ہے روزانہ, یعنی کہ 25 گھنٹے 30 دن 12 مہینے ہر وقت دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا میں الحمدللہ سنتوں کے ڈنکے بجاتے رہتے ہیں اور نیکی کی دھومیں مچاتے رہتے ہیں الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی میری اور آپ کی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. تو قاری صاحبان و مدرسین کو چاہیے کہ وہ نرمی سے پیار سے مدنی منوں کے اندر بس وہ عبادت کا جذبہ اور سنتوں اور کی محبت, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت, اولیاء کرام کا پیار, عشق, محبت, یہ اس کے اندر نس نس میں اتار, پکا نمازی اور عاشق رسول بن کر یہ مدنی منا یہاں سے نکلے, بڑا ہو کر دعوت اسلامی کا مبلغ بنے. اللہ کا واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ارشاد فرمائیے, کیا مدنی منوں کا مدنی ذہن بنانے کے لیے مدرس کا مدنی ماحول والا ہونا ضروری ہے؟
کاش میری یہ خواہش پوری ہو جائے کہ میرے مدرسۃ المدینہ کا ہر قاری صاحب 12 ماہ کا مسافر بنا ہوا ہے. یعنی قاری صاحب وہی ہو کہ جو 12 مہینے سفر کر چکا ہو. یہی میرا جامعات کے لیے بھی جذبہ ہے کہ جامعات المدینہ کے تمام مدرسین 12 مہینے سفر کر چکے ہیں. سر دست یہ ممکن نہیں, ہم یہ ذہن دیتے رہیں گے تو آئندہ بھلے ہم زندہ نہ رہیں تو قبر میں بھی انشاءاللہ اس نیکی کی دعوت کا ثواب ملتا رہے گا. آئندہ یہ ذہن ہو کہ ہمیں فوقیت ان کو دینی ہے کہ جو 12 ماہ کا سفر کر چکے ہیں. اچھا, مزید یہ کہ اگر 12 ماہ کا سفر نہیں کیا ہوا تو کم از کم 41 دن کا مدنی قافلہ کورس کیا ہوا, تاکہ اس کو طریقہ کار تو آئے. نہود اسلامی کے کام کا طریقہ کار اگر نہیں جانتا ہوگا تو پھر وہ اپنے انداز پر چلا گیا تو کوئی ادھر سے اس کا انداز اور ہوگا, ایک مدرس کا انداز اور ہوگا, ایک قاری صاحب کا انداز اور ہوگا. تو اس طرح مطلب وہ مدنی منا جو ہے وہ صحیح معنوں میں دعوت اسلامی والا نہیں بن پائے. تو اس لیے یہ کوشش کریں جو جو ہمارے مدرسین اس میں ذہن بنتا ہے ان کا تو وہ اس کے لیے بھی ذہن بنائے. ماشاءاللہ ہمارے یعنی جامعات المدینہ کے تو الحمدللہ بے شمار طلباء یعنی سینکڑوں کی تعداد میں 12 ماہ کا سفر انہوں نے کیا, سفر کر رہے ہیں, جاری بھی ہیں الحمدللہ, بعض سفر پورا کر بھی چکے ہیں, تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب انہی میں سے مدرسین بھی چھانٹی ہو رہے ہیں تو یہ آگے چل کر جو جامعات کو رنگ پہ لائیں گے نا وہ دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ. انہی میں جب یہ 12 ماہ والے انشاءاللہ مفتی بھی بنیں گے اور انشاءاللہ پھر جو مزہ آئے گا نا کام کا وہ کچھ اور ہی ہوگا انشاءاللہ. دیر آئے درست آئے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو جائے. مدرسین, قاری صاحبان, ناظمین یہ سب ذہن بنائیں کہ مجھے زندگی میں کم از کم ایک بار یکمشت 12 ماہ کے لیے سفر کرنا ہے انشاءاللہ. اور سرے دست 41 دن کا تو کر بھی لیں, 41 دن کا قافلہ کورس کرنا شاید زیادہ مشکل نہ ہو. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ مجلس کی ترکیب سے آپ کو کرنا ہے. میں نے کہا آپ بیٹھ گئے نہیں, مجلس جو آپ کو ترکیب دے اس کے مطابق یہ جب کر لیں گے نا قاری صاحبان باری 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 انشاءاللہ پھر جو فوائد حاصل ہوں گے نا وہ انشاءاللہ دیکھنے والے ہوں گے. اب اس کے علاوہ ان کے اب والدین کی آپ گنتی کریں, ان کے بھائیوں کی گنتی کریں, ان کے اور عزیزوں کی گنتی کریں تو یہ تعداد پہنچتی ہے لاکھوں میں. تو ایک منجا ہوا قاری صاحب جس نے 12 ماہ سفر کیا یا 41 دن کا مدنی قافلہ کورس کیا, ہر مہینے 3 دن کا وہ خوش دلی کے ساتھ سفر کر رہا ہے, اپنے علاقے میں مدنی کاموں میں بھی حصہ لے رہا ہے, یعنی اپنے اس مدرسہ پڑھانے کو کافی اگر سمجھ لیا تو بھول ہے کہ میں تو مدرسہ پڑھا رہا ہوں, یہ مدنی کام تو کر رہا ہوں, میرے کو ٹائم نہیں ملتا. تو بھائی آپ مدرسہ پڑھاتے ہو آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو دوسرے کو مانگ کے تھوڑی کھاتے ہیں. سر نوکری وہ بھی بےچارے کرتے ہیں, وہ بھی آپ تو شاید 6 گھنٹے کرتے ہوں گے, بےچارے 10-10 گھنٹے کی نوکریاں کرتے ہیں, وہ بھی تو مدنی کام کر ہی رہے ہیں. اپنے پاس تو بے روزگار تو کام نہیں کرتے, برسرے روزگار ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا سلسلہ جب شروع ہوا اور جو اس کا پہلا مطلب مبلغ تھا وہ بھی جب اس نے کام شروع جب نوکری کر رہا تھا, ایک مسجد کی اس کے بعد امامت کی نوکری تھی اور 250 روپے کی تنخواہ سے وہ چلا تھا اور اس نے دعوت اسلامی ایک کام بہت بڑھ گیا, چھٹیاں بہت ہو رہی تھی, میں نے خود ان کو استعفیٰ پیش کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک نوکر آدمی نے دعوت اسلامی ایک کام شروع کیا تھا ملازم. اسی طرح اگر کوئی نوکری بھی کرتا ہے, تجارت کرتا ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی کام کر سکتا ہے, کرے, اس بات کو عذر نہ بنائے. دعوت اسلامی کا پورا ذہن لے کر آپ چلو گے تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کے انشاءاللہ اندر دعوت اسلامی سرایت کر جائے گی. یہ مدارس جو ہیں دعوت اسلامی کا کام کرنے کا الحمدللہ بہترین ذریعہ ہے اور ہزاروں گھروں میں داخل ہونے کا شارٹ کٹ ہے. مدنی منے کے ذریعے آپ خاندانوں میں داخل ہو جائیں گے, قبیلوں میں داخل ہو جائیں گے اگر اس مدنی منے کو آپ سدھانے میں سدھارنے میں کامیاب ہوں. اگر وہ شرارتیں کرتا رہا, ماں باپ کو ستاتا رہا تو پھر آپ کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا ہوگا. ابھی ماشاءاللہ اس طرح میں نے لکھ کر دیا ہے کہ انہوں نے وہ سفر پر گئے تھے اپنے اسرائی بھائی پچھلے دنوں ذمہ داران, وہ پنجاب وغیرہ میں کچھ مدنی مشورے تھے تو واپسی پر رات سفر کے دوران رات وہ گاڑی کے ڈرائیور پر انہوں نے انفرادی کوشش کی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنے مدنی منے کو مدرسۃ المدینہ سے حفظ کرواؤں گا. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
قبیلہ امیر علیہ سنت. حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک ناظم کو کیسا ہونا چاہیے.
ناظم کو تو صحیح بات ہے کہ وہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ناظمین کے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ ہم سختی نہیں کریں گے تو یہ ہمارے مدرسین تعاون نہیں کریں گے. یہ ایک بہت مطلب یہ کہ وہ طویل غلط فہمی کہ سختی سے ہی یہ کام کریں گے, ایسا نہیں. اگر آپ نرمی کریں گے اور آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے نا تو یہ کام ہو جائے گا. جیسے کہ پہلے اگر سختی کرنے کی وجہ سے آپ کے خوف سے وہ کام کرتے تھے، تو اب آپ کی نرمی کرنے کی وجہ سے آپ کی محبت میں کام کریں گے، اور اس کے نتائج مزید اچھے ظاہر ہوں گے، کیونکہ نرمی سمجھانے میں نرمی زیادہ کارگر ہے. یہ الگ بات ہے کہ حکیم ضرورتاً سختی بھی کرتا ہے، لیکن آپ اسے حکیم نہیں ہیں، آپ سختی کرنے جاؤ گے تو وہ آپ سے اڑی کر جائے گا، پھر یہ کہ بغض و عناد دل میں بیٹھ جائے گا. اور اگر آپ نے کوئی بلا مصلحت شرعی ایسی سختی کر دی جس سے اس کا دل دکھ گیا، تو یہ کہ گناہ کبیرہ بھی ہو جائے گا، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہو جائے گا. تو اس لیے ناظمین کو نرمی نرمی اور نرمی سے کام لینا چاہیے. نرمی کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی بزرگ نے مامون الرشید، خلیفہ مامون الرشید کو جھڑک کر کوئی بات سمجھائی، تو مامون الرشید نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ سے بہتر کو مجھ سے بھی بدتر کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ سے بہتر کو سے مراد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور مجھ سے بدتر سے مراد فرعون. تو ان دونوں نبیوں کو جب فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو حکم فرمایا فقولا له قولا لینا، تو تم دونوں اس سے نرمی سے بات کہنا. تو جب کسی کو سمجھانا ہو تو نرمی بہت کارگر ہوتی ہے، سختی سے سمجھاتے ہیں تو بعض اوقات وہ روب میں آ کر بندہ کام کر بھی دیتا ہے لیکن اس کے دل میں ہماری محبت نہیں بنے گی. نرمی سے کام بھی کرے گا اور دل میں محبت اور اہمیت بھی اجاگر ہوگی اور ماحول سازگار ہوگا، بغض و عناد پیدا نہیں ہوگا نرمی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں جو ہے سختی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں. یہاں تک کہ مثلاً کوئی ناظم اگر سختیاں کرتا رہے گا قاری صاحبان پر، وہ کام بھی کرتے رہیں گے، اس میں انتظام اس کا ہوگا، کام وہ کریں گے، لیکن یہ بیچارے قاری صاحبان کے لیے امکان ہے کہ اس ناظم کی قیمتوں میں پڑھیں گے، اس ناظم کے بارے میں اس کے دلوں ان کے دلوں میں بغض و عداوت کی جڑیں استوار ہوں گی، اس ناظم سے کی وہ چگلیاں کھاتے رہیں گے، اس ناظم کی وجہ سے وہ شماتت کی بیماری میں پڑیں گے. شماتت کی بیماری یہ ہے کہ کسی پر جب مصیبت آئے تو خوش ہونا. مثال کے طور پر ناظم بیمار ہو گیا چند روز کے لیے چھٹی ہو گئی تو ہم آقا دل میں خوشی ہوگی کہ یہ اچھا وار جان چکی، بہت کڑکڑ کرتا تھا تو کوئی پھر کرامت اپنی سنائے گا کہ میری بدوا لیں گی اس کو، میرے کو بلا وجہ طلبا کے سامنے سے جھاڑ دیا تھا. اب جن بچوں کو میں نے پڑھانا ہے ان کے سامنے ناظم مجھے جھاڑے گا تو بچوں پر میرا امپریشن کیا رہے گا، میں کیسے پڑھا پاؤں گا؟ تو ہمارا ناظم ایسا ہے، جان چھٹی ہے، پڑھا رہے تو اچھا ہے. اسی طرح اگر اس ناظم کی کسی وجہ سے چھٹی ہو گئی، یعنی اس کو چھٹی کرا دی مجلس سے، اب جو خوشی کی لہر دوڑے گی اور آپس میں مٹھائیاں اور دعوتیں ہوں گی نا، اس کے بعد دوسرے اس طرح مطلب یعنی کہ بہت ساری خرابیاں سختیوں سے جنم لیں گی، بہت سارے گناہوں کا سلسلہ سختیوں کی وجہ سے رہے گا. نرمی نرمی نرمی، کیوں آپ کو تو صرف اس نظامت کو نہیں سنبھالنا نا، آپ دعوت اسلامی والے، اور چاہے وہ ناظم ہو، قاری صاحب ہو، طالب علم ہو، استاد ہو، ملازم ہو، فوجی ہو، پولیس والا ہو، کوئی بھی ہو، جو دعوت اسلامی والا ہے نا وہ ہر جگہ دعوت اسلامی والا ہے، اس کو اپنی دعوت اسلامی کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کسی طرح بھی میری دعوت اسلامی پر انگلی نہ اٹھے میری کسی بھی حرکت کی وجہ سے. تو اس لیے ناظم کو بہت سنبھل کر ہوشیاری سے حکمت عملیوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے. دوسرے کہ ناظم کو چاہیے کہ وہ قاری صاحبان کی خیر خواہی کرے، غم گساری کرے، ان کے سکھ دکھ میں بھاگ لے. سکھ میں تو سبھی بھاگ لے لیتے ہیں، سکھ میں بھاگ کا کیا طریقہ ہے کہ صاحب اس کی شادی ہوئی، آپ کو کارڈ ملا تو آپ کھانے پہ دعوت پہ پہنچ گئے، شادی میں چلے گئے. دکھ میں بھاگ لینا سیکھیں گے نا تو اس کا دل جیتیں گے. شادی میں جا کر آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے جب تک بہت بھاری تحفہ نہ دیں. اب یہ ناظمین بیچارے ہمارے ظاہر ان کی تنخواہیں بہت محدود ہوتی ہیں تو یہ بھاری تحفے تو دینے سے رہتے، تو دکھ میں آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں. دکھ میں دل جیتنا بہت ہی مفید ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ یہ کہ ایک نوجوان پہلے تو میرے قریب آیا ہوں. میرا پہلے بھی ماحول تھا جس کا نام دعوت اسلامی نہیں تھا, لیکن ایک ماحول تھا کہ میرے قریب آ کر اسلام بھائی داڑھی رکھتے تھے, نمازی بنتے تھے, اور سنت و برا ایک ماحول ہوتا تھا, لیکن وہ ایک لمیٹڈ ماحول تھا. تو اس میں وہ آیا. پھر ایک اور اسلامی بھائی جو مجھ سے اپسیٹ تھا, اس نے اس کو بھی ورغلا کر اپنی فیور میں لے لیا اور میرے خلاف اس کو کر دیا. یہاں تک کہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ گلی بدل دیتا تھا. مثال ہے, مجھے دیکھ کر وہ منہ پھیر کے چلا جاتا تھا, سر ناراض تھا, اپسیٹ تھا. اتفاق سے اس کے والد کا انتقال ہو گیا, مجھے پتا چلا. فجر کی نماز پڑھ کر میں اس کے گھر چلا گیا. جو میرے سے سخت ناراض تھا, اس کے والد کی فوتگی کا سن کر میں اس کے گھر چلا گیا, اور اس کے والد صاحب کا میں نے وہاں عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کیا, تعزیت وغیرہ. پھر میں آ گیا, شاید کوئی 10 بجے یا کوئی سے زہر میں, اب یاد نہیں ہے, اس کا جنازہ تھا تو میں نماز جنازہ میں بھی حاضر ہو گیا. تو ان دنوں میرا بہت طریق ترکیب نہیں تھی کہ میرے کو لوگ جنازہ پڑھانے پر آگے بڑھائے, میں عام سا آدمی تھا, لیکن بہرحال پھر بھی چند آدمیوں میں نمایاں تھا. تو جنازہ تو کسی اور نے پڑھایا, میں نے وہ نماز جنازہ ادا کی. پھر میں قبرستان چلا گیا, تدفین میں آگے آگے رہا. تو یہ سارا دیکھ کر وہ اسلامی بھائی جو تھے, جو مجھ سے سخت ناراض تھے, وہ بے انتہا خوش ہو گئے اور وہ میرے ایک دم قریب آ گئے اور مجھے خود ہی بتایا کہ جس نے آپ کے بارے میں مجھے غلط فہمیوں میں مبتلا کیا تھا کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں, تو وہ تو میرے والد کے جنازے میں بھی نہیں آیا اور آپ نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا, یعنی یوں وہ اب تک مجھ سے محبت کرتا ہے. تو یہ غم خواری جو ہے نا, یہ بڑی مفید ہے. غم خواری سکھ میں حصہ نہ بھی لیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا, دکھ میں حصہ لینا نہ بھولیں. بیمار ہے, اس کی آپ طبیعت پوچھ لیں, وہ آدھا سیٹ ہو جائے, خوش ہو جائے. نزلہ بھی ہوا ہے تو اس کو آپ خالی اس کو اشارے سے بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کرے, بس وہ ہوا میں اڑنے لگا, اتنا خوش ہو, بخار آ گیا, کچھ بھی تکلیف ہو تو اس کو آپ انہیں کے دو جملے کہہ دیں, انشاءاللہ اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کے ساتھ غم خواری کریں. بچہ بیمار ہے تب بھی اس کے ساتھ آپ اس کی دل براری کریں. ماں بیمار ہے تب بھی مطلب اس کے ساتھ آپ غم خواری کریں, انشاءاللہ اس کے اندر بہت خوشی داخل ہوگی, اس کی کوشش کریں. تو یہ ناظمین کو چاہیے قاری صاحبان کے ساتھ اس طرح کرتے رہیں. اگر ملاقات نہیں کر پائے تو ٹیلی فون ہی پر کر دیں غم خواری, انشاءاللہ ان کو بہت خوشی حاصل ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب
حقوق العباد کے معاملے میں ہاتھ اٹھا دینا کہ جو غلطی ہو گئی, کیا یہ ٹھیک ہے؟
حقوق العباد کا معاملہ ہاتھ اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر کسی بھی آپ کی وجہ سے دل آزاری ہوئی تو یہ گناہ معاف نہیں ہو جائے گا, یہ آپ کا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنی ہوگی کہ اگر آپ نے حق تلفی کی, برا بھلا کہا, بدنام کیا, اگر غیبت کی اور اس کو پتا چل گیا, غیبت اگر کی اور پتا نہیں چلا تو توبہ کر لیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں اپنے لیے اور اس کے لیے. اور اگر اس کو پتا چل گیا, ابھی نہیں چلا, آئندہ جب چل جائے اور آپ کو پتا لگا کہ اس کو پتا چل گیا ہے, تو اس سے بھی معافی مانگنی ہے. تو آپ نے اگر کسی ٹرسٹی کا دل دکھایا ہے اس ضمن میں اور اس کو پتا چل گیا آپ نے برائی کی ہے اس کی, تو اس سے تو آپ کو معافی مانگنی ہوگی, یعنی ہاؤ معافی مانگنی. اس سے میں آپ کو نہیں بچا سکتا, اس سے دعوت اسلامی آپ کو نہیں بچا سکتی اس گناہ سے, کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ یہ نہیں ہے. آپ کو معافی مانگنی پڑے گی, اللہ سے بھی توبہ کرنی ہوگی. اچھا, اگر کوئی کہہ گئے بھائی فلاں ذمہ دار نے بھی میرا دل دکھایا, تو وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی معافی مانگتا ہے. لیکن ابھی آپ مطالبہ کرنے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے مسائل پیدا ہوں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ خود ہی معاف کر دیں اس کو. دیکھو نا, جو اس وقت آپ سے ہم کلام ہے, کیا اس کا ذہن آپ کو نہیں پتا کہ اس نے اپنے وصیت نامے میں آج سے برسوں پہلے لکھ کر دے دیا ہے کہ اگر میرا کوئی دل دکھائے, مجھے کوئی مارے, زخمی کرے, تو میں نے پیشگی اس کے حقوق کو معاف کر دیا. بلکہ بالفرض اگر کوئی مجھے شہید کر دے, تب بھی میرے حقوق اس کو معاف ہے. تو میرا تو مشہور ہے, میں تو بولتا رہتا ہوں. تو آپ تو اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, تو اتنی اتنی باتوں کو لے کر بیٹھنا. اب مثال کے طور پر اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں, کھینچ کر مجھے کوئی چانٹا رکھ دے, انشاءاللہ میں اس سے انتقام نہیں لوں گا, میں تو معاف کر چکا. اب یہ الگ بات ہے کہ اس چانٹا مارنے والے نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی تو کی, میں نے معاف کر دیا, اس سے اب اس کو مار پیٹ کرنا جائز نہیں ہو جائے, وہ اللہ تعالی کا مجرم ہے, پھر اس کی تذلیل ہوگی اور جو گناہوں کے سلسلے ہوں گے وہ ایک الگ میٹر ہے. یا کسی نے میری محبت نہ کر اس کی ٹھکائی کر دی تو وہ بھی ایک الگ میٹر ہے, کتنا فساد برپا ہو یہ الگ میٹر ہے. میں نے اپنا حق معاف کیا, جیسے اب مجھے بالفرض کو شہید کر دے تو میں نے اپنے حقوق معاف کر دیے, میں اپنے حقوق معاف کرنے پر ظاہر ہے کہ قادر ہوں. تو قتل مسلم میں تین حقوق ہیں, پہلا حق تو اللہ کا, تو میں معاف نہیں کر سکتا, وہ اللہ معاف کرے, اس سے توبہ کرے, اس سے سچی اگر کوئی ایسا کر بیٹھے. مزید وارثوں کا حق, میرے ورثا جو ہیں وہ قصاص طلب کر سکتے ہیں, میرے معاف کر دینے سے قصاص موقوف نہیں ہوگا. تو ورثا کو بھی میں نے درخواست کر دی کہ وہ بھی معاف کر دے, میں یہی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی میری درخواست ہے کہ میری وجہ سے کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے, میں بہت عاجز اور گناہگار بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب بخش دے, اور کوئی مسلمان میری وجہ سے قبر میں قیامت میں تکلیف نہ اٹھائے اور جہنم میں نہ جائے. یہ میری میرا جذبہ, میں ایک مسلمانوں کا خیر خواہ اپنے آپ کو پاتا ہوں, لیکن ظاہر میں بھی ایک گناہگار انسان ہوں, نفسیات ہوتی ہے آدمی کو, وقتی طور پہ جذبات مشتعل بھی ہوتے ہیں, کوئی مجھے برا بھلا کہے گا تو مجھے بھی برا لگتا ہے, مارنے کا تو کم واقعہ آتا ہے لیکن مارے بھی ہیں لوگوں نے مجھے, تو یہ کہ پھر وقتی طور پہ جذبات تو مشتعل ہوتے ہیں, یاد بھی رہتا ہے, کوئی ناقابل فراموش واقعات بھی ہوتے ہیں تکلیف دینے کے, لیکن میری وجہ سے ان کی اندلہ گرفت انشاءاللہ نہیں ہوگی کیونکہ میں معاف کر چکا ہوں. تو آپ بھی اگر کسی نے دل دکھایا ٹرسٹی نے یا کسی دعوت اسلامی کے مجلس والے نے, معاف کر دو, سب کا بھلا سب کی خیر, کل کا بھلا کل کی خیر, سب کے بھلے میں انشاءاللہ اپنا بھلا ہوں, سب کو معاف کر دے, عام معافی کا اعلان کر دے جس نے بھی دل دکھایا ہو. کون کون معاف کرتا ہے سب کو؟ سبحان اللہ, جزاکم اللہ خیر, الحمدللہ. ہم اگر بندوں کو معاف کر دیں گے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہمیں معاف کر دیں گے, ہم اگر ایک ایک بات کا حساب کرتے پھریں گے لوگوں کے, تو اگر رب نے ہمارا حساب لے لیا تو ہم کہاں جائیں, کیسے جواب دیں گے؟ ہمارے تو اتنے مسائل ہیں گناہوں کے معاملے میں, اتنے گناہ ہیں, اتنی ریاکاریاں اور اتنی چالاکیاں ہم لوگ کرتے ہیں, بے باکیاں کرتے ہیں, بندوں کی تو آنکھوں میں دھول جھونک کر ہم پارسا بنے رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ہم کیا ہیں کیسے, وہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے, تو اس سے ڈرتا رہے اور بال کی کھال لوگوں کے لیے نہ اتارے, دل بڑا رکھے, سمندر کی طرح رکھے. دیکھیں سمندر کی مثال یوں ہے نا کہ بارش کا پانی, چشمے کا پانی, آبشار کا پانی, ندیوں کا پانی, تو میٹھا میٹھا پانی اس میں شامل ہو رہا ہے ندیوں کا, بارشوں کا, اور ساتھ میں شہر بھر کی گٹریں جو ہیں سیوریج لائن وہ بھی سمندر میں پہنچتی, تو ساری گٹروں کا پانی, تو یہ سمندر سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا, سمندر کے پانی میں گٹر کے پانی کا اثر نہیں ہوتا, اپنے اندر ضم کر دیتا. تو آپ بھی سب کو ضم کر کے چلیں تو ہی دعوت اسلامی کام ہوگا, ایک ایک کے پیچھے اگر دانت توڑ دوں گا اور منہ توڑ دوں گا اس کو چھوڑوں گا نہیں تو آپ دعوت اسلامی کام نہیں کر سکتے. اگر یہی ذہن میرا ہوتا نا تو میرے کو تو بہت ستایا لوگوں نے, میں بھی اگر انتقامی کاروائیاں کرتا نا تو چار آدمی میرے کو تو بہت زمانے سے محبت کرتے رہے, آج تک میں نے کسی کو نہیں پٹوایا الحمدللہ. میں یہ دھندے لے کر بیٹھوں گا تو میں دین کی تبلیغ تھوڑی کر سکوں گا, الحمدللہ اپنے مطلب سمندر کی طرح چلتے رہے. اللہ کرے ہم ہمارے ان الفاظ کی لاج رہے کہ ہم کسی مسلمان سے انتقام نہ لیں, سب کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے. ایک بزرگ کا واقعہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ اپنے ذاتی دشمنوں کا بھی تذکرہ خیر کے ساتھ کرتے تھے, اچھائی کے ساتھ. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ کیونکہ میں نے دنیا میں سب کے ساتھ بھلائی کی, الحمدللہ میرے ساتھ بھی بھلائی ہوئی, یعنی میرے مجھے بخش دیا گیا, میں نے کسی کا برا چاہا ہی ہاں جو دین کے دشمن ہیں ان سے ہماری دشمنی ہے، جو اللہ کے محبوب جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان سے ہماری دشمنی ہے، جو اولیاء کرام کے دشمن ہیں، صحابہ کرام کے دشمن ہیں ان سے ہماری دشمنی ہے، اور یہ ایسی دشمنی ہے کہ کسی بھاؤ میں صلح نہیں ہو سکتی۔ صلح کی صورت ایک ہی ہے کہ وہ توبہ کر کے ہم جیسے بن گئے، ٹھیک ہے نا، تو صلح ممکن ہے، ورنہ کوئی بھاؤ میں صلح نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں ان کے لیے توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں اور اسلام کے دامن میں آ جائیں، آقا کے دامن میں چھپ جائیں، تو بس ہمارے سر کے تاج۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔
یا سیدی، یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کھانا تناول فرماتے ہوئے بہت احتیاط فرماتے ہیں، مدنی منے بھی مدرسے میں کھانا کھاتے ہیں، انہیں کیا کیا احتیاطیں سکھائیں؟
اللہ تعالی مجھے آپ کے حسن زن سے بہتر کر دے کہ میں بھی احتیاطیں کرنے لگوں۔ کھانے کی احتیاطیں ہیں بڑی پیچیدہ، جن کو احتیاط کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت نفس جو ہے نا وہ بھرپور طریقے پر مائل ہوتا ہے کھانے کے لیے، جب تک وہ ڈھکن نہیں کھلا اس وقت تک تو بعضوں کا نیتیں بن بھی جاتی ہیں کہ بھوک سے کم کھاؤں گا اور یوں کھاؤں گا اور یوں نہیں کھاؤں گا، اچھی طرح چباؤں گا، سب نیتیں بن جاتی ہیں، اور جیسے ڈھکن کھل کر وہ خوشبو اٹھ کر ناک کے نتنوں کے ذریعے مشام دماغ کو معطر کرتی ہے، ساری نیتیں بھول جاتی ہیں، اور پھر وہ بھوک کے شیر کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے، پھر نہ کم کھانا کیسا اور چبانا کیسا، پھر نتیجتاً پیٹ ڈسٹرب، بیماریاں۔ بہتر یہ کہ نیتیں ان کو سکھائی جائیں، کارڈ پڑھ کر نیتیں ان کو کروائی جائیں، ان کو نیتیں پڑھائے بغیر کو نہ کھائے جائیں، یہ اگر نہیں تھا رائج تو آج سے ہی لکھ لو، کارڈ پڑھ کر نیتیں ان کو کروائی جائیں، تو بار 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 کارڈ پڑھتا جائے، پڑھتے جائیں گے ان کا ذہن بنے گا، جو ایک دو نیتیں ان کی سمجھ میں آئیں گی وہ کر لیا کریں گے۔ مزید ان کو تین انگلیوں سے کھانے کی تربیت دی جائے، تو اس تربیت دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی قاری صاحب بھی تین انگلی سے نہیں کھاتے تو انشاءاللہ ان کی بھی تربیت ہو جائے گی ساتھ ساتھ۔
ساتھ میں یہ بھی نیت ہو کہ مدنی منوں کو بھی سکھاؤں گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو بغیر پوچھا تو تھا سبحان اللہ، تین انگلیوں سے کھانے والی سنت انشاءاللہ اپنے اوپر نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ کھانا بھوک سے کم کھایا جائے، اس پر ہے تو بہت مشکل کام، یہ یعنی مشکل کام ہے نہیں لیکن مشکل لگتا بہت، کیونکہ جو کام بھی آدمی کرنے پر آتا ہے نا تو پھر وہ اس کے لیے سہل ہو جاتا، ذہن بن جاتا تو سہل ہو جاتا۔ ویسے رات رکنا ہو سکتا ہے کہ جمعہ رات کو ساری رات رکنا مشکل لگتا ہوگا بہت سو کو، لیکن جو رکتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ اکثر پابندی سے رکتے ہیں، فجر میں بھی پہلی صف میں ہوتے ہیں، تو یہ کیا ان کے لیے سہل ہو گیا نا کہ یہ رکتے ہیں، تو جو نہیں رکتے کبھی کبھی رکتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا، تو انشاءاللہ عادت بنائیں۔ تو بھوک سے کم کھانے کے فوائد پیٹ کا قفل مدینہ میں انشاءاللہ بہت سے سائیں بھائیوں نے پڑھے ہوں گے، بہت زیادہ فوائد ہیں، تو کوشش کریں کہ کم کچھ نہ کچھ کم کر دیں۔ اب مثال کے طور پر یوں ذہن بنایا جائے کہ چلو بھائی اگر آپ 100 نوالے کھاتے ہو ایک وقت بل فرض، تو 99 نوالے کھانا، ایک نوالا خواہش کے باوجود ترک کر دو، خواہش نہیں ہے اور چھوڑ دیا تو پھر وہ بات نہیں ہے، پھر ثواب نہیں ہے، خواہش ہے جی چاہتا ہے کہ بس یہ کھا ڈالیں اور آپ نے چھوڑ دیا تو اب اس کا ثواب بہت ہے، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نوالا ترک کر دے، ایک کر دے، دو کر دے، تین کر دے، تو اس طرح اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو جو ایک نوالا کھانے کا ثواب کی نیت سے ترک کر دے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان، فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے پر مباحات فرماتا ہے، فخر کرتا ہے کہ اس بندے نے میری خاطر کھانے میں ایک نوالا چھوڑ دیا یا دو نوالے چھوڑ دیے۔ اب فرشتوں کو گوار رکھ کر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث شریف کا میں یہ جو مجھے یاد ہے مضمون عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالی فرشتوں کو گواہ رکھ کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو جتنے نوالے اس نے میری رضا کے لیے ترک کیے ہیں ایک ایک نوالے کے بدلے جنت میں اس کا ایک ایک درجہ بلند کروں گا۔ اتنی بڑی فضیلت الحمدللہ کم کھانے. یہ تو ایک میں نے آپ کو فضیلت عرض کی, اس کے علاوہ فضائل پیٹ کا قفل مدینہ میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھا ہوگا, کبھی کبھی پھر پڑھ لیا کریں تاکہ وہ تازہ ہو جائے کریں. دوسرا ہے کہ نوالا چھوٹا لینا چاہیے. چھوٹے نوالے کی نیتوں کے کارڈ تو پڑھے جاتے ہیں اپنے, چھوٹا نوالا لوں گا اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اچھا, مگر میں نے دیکھا ہے کہ غالباً اکثریت چھوٹا نوالا لیتی نہیں, یا تو پتہ نہیں چلتا کہ چھوٹا نوالا کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. میں نے عرض کی نا کہ ساری نیتیں بن جاتی ہیں جیسے ہی وہ کھانے کی بس وہ پتیلے سے خوشبو نکلتی ہے ساری نیتوں پر وہ بس وہ حاوی ہو جاتی ہے خوشبو, نفس غالب آ جاتا ہے بس اب کھا ڈالو جو ہاتھ میں آیا اس کو بس پیٹ کے اندر انڈیلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ روٹی میرے ہاتھ میں ہے, میں یوں بھی کرتے ہیں سائیں بھائی کہ یہ ٹکڑا لیا پھر اس کا ایک ٹکڑا کر کے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے یوں کرتے ہیں. تو یہ واقعی بڑا ہے, یہ نوالا جو نہیں میرے حساب سے بڑا ہے میری سائز کے آدمی کے لیے. تو یہ جو میں نے چھوٹا ٹکڑا صرف تو پہلے ہی رکھا تھا نا, یہ میرے حساب سے مناسب ہے. چھوٹا ہوگا نا جتنا آپ اس سے فوائد میں آپ کو بتاؤں, چھوٹا ہوگا تو چبایا جائے گا اور جتنی دیر ہم چبائیں گے ہاضم لعاب نکلتے ہیں وہ اس میں مکس ہوں گے, تو اس کے ساتھ ہی جب اندر نکلیں گے آپ تو جلدی ہضم ہوگا. اب یہ روٹی کا اتنا ٹکڑا لیکن اس کے ساتھ بوٹی بھی تو ہوگی نا, آج کل تو بوٹی نہیں ہوگی بوٹا ہوگا. تو آج کل میں نے اس لیے کہا کہ وہ قربانی کے دن ابھی پچھلے دنوں گئے اور آج کل وہ فریج پتہ نہیں اس کو انٹی توکل کہیں یا کیا کہیں, تو ہم چھوٹے تھے تو مجھے پتا ہے کہ وہ فریج نہیں ہوتے تھے, فریج تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا بچپن میں, تو وہ چھکا بولتے تھے اس کو, وہ لٹکاتے تھے چھت کے بیچ میں تاکہ چوہا وغیرہ نہ چڑھے کیڑیاں نہ چڑھے بچے کا ہاتھ نہ پہنچے, تو بہت سارے فوائد ہیں اس کے, تو وہ لٹکا کر اس میں روٹیاں وغیرہ رکھتے لیکن کتنے دن, اور روزانہ بچہ کھچا کھانا جو فقیروں کو دے دیا جاتا تھا عام طور پر. اب فریج نے یہ بہت ساری خیراتیں ہماری روک دی ہیں, اور اسی طرح گوشت مہینوں تک اسٹور فریج میں, تو اس لیے وہ آج کل بھی بوٹے بہت ساروں کو میسر آ رہے ہوں گے, اس لیے میں نے بوٹا کہا تھا. تو اس میں بوٹی بھی ہوگی شوربہ بھی ہوگا دال ہے تو دال بھی ہوگی. تو یہ روٹی کا ٹکڑا اتنا چھوٹا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرا کو مل کر یہ مناسب مقدار میں ہو جائے گا. اچھا پھر زیادہ چباتے نہیں, جب سب مل کے کھاتے ہیں عام طور پر تو بہت کم چباتے ہیں, بس دو ایک تین ٹک مارے منہ میں اور وہ پھسلا دیتے ہیں ہلک میں. تو اب جو دانت کا کام آپ آنت سے لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آنت تو ربڑ جیسی ہوتی ہے نرم نرم, تو یہ بیچاری بیمار نہیں ہوگی تو کیا ہو. تو آج کل پیٹ کے امراض بڑھ رہے ہوں گے, دست کے مریض آج کل زیادہ آتے ہوں گے, ان دنوں کے لیے ہاضم چورن کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہوگا, خوب چلتا ہوگا, ڈاکٹروں کے یہاں بھی غالباً آج کل بھیڑ رہتی ہوگی پیٹ کے مریضوں کی, اور ہارٹ پیشنٹس بھی بڑھ جاتے ہیں, ہارٹ فیل اچانک ہونے کے واقعات بھی اب یہ محرم شریف میں شاید بڑھ جائیں, جو بقرعید میں بیل بکرا جو بھی ہے سب کو یعنی کہ اجازت ہوتی ہے پیٹ میں جانے کی, سارا سال ہم اتنا گوشت نہیں کھاتے اتنا چند روز میں کھا ڈالتے ہیں, گوشت ویسے مہنگا غریب آدمی کم ہی کھا سکتا ہے, تو ان دنوں میں پیراوانی ہوتی ہے, تو چونکہ ہمارا ہضمہ اس کا متحمل نہیں ہوتا اس لیے پھر وہ چباتے بھی صحیح نہیں ہے, پھر چکنائی بھی بہترین عمدہ جانور ہوتے ہیں ان دنوں میں چربی دے, تو یہ چربیاں بھی بہت جاتی ہیں تو خون میں گھس جاتی ہیں راستہ بند کر دیتی ہیں دل کا, اس لیے وہ ہارٹ کے مریض بڑھ جاتے ہیں ان دنوں غالباً, اور ہارٹ فیل کے ذریعے اموات بھی بڑھ جاتی ہیں ان دنوں غالباً, محرم شریف سفر بقرعید کے بلکہ رمضان شریف کے بعد سے, رمضان شریف میں بھی ہم وہ غذائیں کھاتے ہیں سارے سال میں نہیں کھاتے, کباب سموسے وغیرہ یہ زیادہ ہوتے ہیں تلی ہوئی چیزیں رمضانوں میں, تو یہ بھی نقصان دہ ہے, ہر چیز لمٹ کے اندر ہونی چاہیے. تو جو محنت مزدوری کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کے لیے تو یہ عمدہ گوشت نقصان دہ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ کیا اسکوٹر کار بس, اب وہ پیدل سواری پہلے گھوڑے سواری ہوتی تھی, تو گھوڑا سوار جو ہے نا وہ تو بہترین ورزش ہے, گھوڑے پر تو سارے جسم جو ہے نا وہ اونٹ پر گھوڑے پر بہت ہلتا ہے, جس کو کبھی بیٹھنے کا تجربہ ہوگا اس کو اندازہ ہوگا, تو سب ہضم ہو جاتا ہے, اور ورزش ایک ایک جوڑ کی ورزش ہوتی ہے گھوڑے اور اونٹ پر. تو اب پیدل چلنا چاہیے, پیدل چلتے نہیں ہیں, ہاضمہ درست رہتا نہیں ہے. خیر, تو اب یہ کہ روٹی کا چھوٹا نوالا ہو, اچھی طرح چبائے. اچھی طرح چبانے کے فوائد کو اس طرح آپ سمجھیں کہ میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص بہت بیمار کمزور, اور سارے طبیبوں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا. تو علاج کسی کی سمجھ میں صحیح ہوتا ہی نہیں تھا, زندگی سے تنگ آ گیا. آخرکار اس نے اپنی غذاؤں پر نظر دوڑائی تو اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ میں برابر چباتا نہیں. تو اس نے لکھا تھا کہ چبانے پر توجہ دی, اور چھوٹا نوالا لیتا اس کو خوب چباتا, اتنا چباتا اتنا چباتا اتنا چباتا کہ وہ اندر منہ کے اندر لکوڈ بن جاتا, مائع بن جاتا, اور وہ لکوڈ جو ہے وہ خود بخود حلق کے نیچے بہہ کر اتر جاتا. اس طرح اس نے کھانے کی ترکیب بنائی, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست ہو گیا. اس کی بہت سمجھ میں آیا, تو اس نے علاج بالغذا کے لیے کلینک کھولی, اور اس نے غذا کے ذریعے اور مریضوں کے علاج کرنے شروع کر دی. پھر اس کی مزید اس نے شاخ کھولی, اور اس نے کئی شاخیں کھول دی, اور علاج بالغذا کا اچھا خاصا اس نے اپنا نظام کھڑا کر دیا. اس شخص نے صرف یہ چبانے کے اصول پر, کہ چبانے کا اصول بھی خود اس نے سمجھا اپنے طور پہ کہ میں چباتا نہیں ہوں, شاید میرا پیٹ جو ہے, کیونکہ ہاضمہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہوتا ہے. القبض ام الامراض, قبض بیماریوں کی ماں ہے, اور ڈٹ کر کھانے سے تقریباً 80% بیماریاں ہوتی ہیں. 80% بیماریاں جو ہے وہ صرف یعنی کہ کھانے پینے کی وجہ سے, کھانے پینے کی بے اعتدالی کی وجہ سے. تو مدنی منوں پر یہ آپ احسان فرمائیں کہ ان کو کم کھانے کی ترغیب دلاتے رہیں, آپ بھی کم کھائیں, ان کے برتن صاف کروائیں, دھو کر ان کو پلوائیں. یہ جو دانے گراتے ہیں, بڑے بھی گراتے ہیں, تو وہ دانے ان سے خود اٹھوائیں. ایک ایک دانہ اٹھاؤ, تھال کے نیچے دیکھ لو بھائی, کوئی دانہ چپک کر تو نہیں رہ گیا. پھر ساتھ میں اس کو برکت بھی, کہ حدیث شریف میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کی کس حصے میں برکت ہے, ہو سکتا ہے کوئی دانہ چلا گیا اس میں برکت بھی ہماری چلی جائے. تو اس لیے ان کو دانے اٹھوائیں, ہڈیاں چوسوائیں, گرم مسالہ چوسوائیں ان کو, کہ کوئی اثر کھانے کا اس پہ نہ جائے, کہ وہ ہماری برکت لیتا ہوا چلا جائے. تو اس طرح انشاءاللہ کھلائیں گے ان کو تو یہ آداب بھی سیکھیں گے, اور یہ سادہ لوہ ہوتے ہیں, سادہ تختی ہے, بچہ جو سادہ تختی ہوتا ہے, جو لکھو اس پر نقش ہو جاتا ہے. تو اپنے ماں باپ کو بھی طریقے بتائیں گے انشاءاللہ, تو اس سے گھر میں بھی مدنی ماحول کی طرف رغبت بڑھے گی انشاءاللہ عز و جل. ہاتھ دھلوائیں اول آخر, نمک یا نمکین سے ان کو شروع کروائیں, خلال کی ترغیب رکھیں, کلیاں کروائیں, دعائیں اول آخر پڑھائیں, دعائیں ان کو حفظ کروائیں, یہی دعائیں پڑھائیں, یہی دسترخوان بچھائیں, یہی اٹھائیں, یہی رکھیں, یہ ترکیبیں. پھر آپ اس کے پیچھے سر پر گھومتے رہیں تاکہ یہ سنتیں ترک نہ کریں, تو کھانے کی بہترین تربیت ہے. اور اس کے لیے 40 مدنی پھول, بلکہ اب تو ماشاءاللہ آداب طعام بہت جامع کتاب ہے کھانے کے آداب پر, اس میں سے دیکھ دیکھ کر ان کو سمجھاتے رہیں. خون کی رگیں پکنے کے بعد کالی پڑ جاتی ہیں, کہ خون کی رگیں ڈھونڈ کر نکال لیں, جیسے مرغی کی ٹانگ میں, پروں میں, گردن میں خون کی رگیں ہوتی ہیں, اسی طرح گائے کے گوشت میں, بکرے گوشت میں بھی مخصوص حصوں میں خون کی رگیں موجود ہوتی ہیں. حرام مغز ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں, گردن کی ہڈی ہے, یہ بھی ریڑھ کی ہڈی ہے, یعنی ریڑھ کی ہڈی سے جوائن ہوتی ہے گردن کی ہڈی بھی, اسی طرح وہ کمر کی ہڈی ہے, وہ ریڑھ کی ہڈی, چانپ, اس میں بسا اوقات حرام مغز سفید سفید کچھ ملائی جیسا ہوتا ہے گول گول, تو یہ حرام ہے اس کا کھانا, اس کا نام ہی حرام مغز ہے, تو یہ نکال دیں. مرغی کی گردن کے بیچوں بیچ یہ ہوتی ہے ڈوری, سفید ڈوری, حرام مغز, تو یہ بھی نہ کھائی جائے. غدود کی پہچان آپ خود پیدا کریں کسی گوشت فروش سے پوچھ کر, تو غدود بھی ان کو سکھائیں کہ غدود نہ کھائیں, نکال دیں. اس طرح اور بھی 22 اجزا میرے آقا اعلی حضرت نے بیان فرمائے فضا رضی اللہ شریف میں, حرام, ممنوع, مکروہ وغیرہ, تو ان کی پہچان ہم سب کو ہونی چاہیے. یہ پہچان کر کے پوچھ پوچھ کر سیکھ کر آپ اس کو نافذ کریں بچوں میں, اور نیتیں اچھی اچھی کریں, ثواب کی نیتیں, انشاءاللہ اس کے فوائد اور برکتیں بہت حاصل ہوں گی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. یہ روٹی جو ہے نا یہ تھال کے اوپر توڑنے کی عادت بنائیں, منوں کی بھی بنوائیں, ورنہ یہ ذرات جو سائڈوں پہ گرتے ہیں, دسترخوان میں گرتے ہیں, وہ ضائع ہوتے ہیں. تو روٹی بیچ میں بار بار بولیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دین یا سیدی, وقف کی املاک کی چند احتیاطیں ارشاد فرمائیں.
املاک کی احتیاطیں تو مجلس کا میٹر ہے. آپ کو وقف کی چیزوں, جو وقف کی چیزیں ہیں جیسے, ان میں بہت ساری احتیاطیں کرنی ہوں گی. اول تو آپ کو جو اجارہ ہے اس میں بھی بڑی احتیاط کی حاجت ہے کہ جس کام کا آپ کا اجارہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام نہ کیا جائے. اب مثال کے طور پر آپ کا اجارہ ہے پڑھانے کا, اتنے گھنٹے آپ کو پڑھانا ہے. اب اس میں آپ ٹیلی فون پر, موبائل ٹیلی فون یا عام ہے آج کل, تو ٹیلی فون کان پہ رکھ کے لگے ہوئے ہیں, بچے شرارتیں کر رہے ہیں, بولنے والا کوئی بھی نہیں. اس طرح اللہ تو دیکھ رہا ہے, آپ گناہگار ہوں گے. چلو کوئی ایمرجنسی ہے, ٹیلی فون ہے, امی کا ٹیلی فون آ گیا, کوئی ایک دو منٹ بات کر لی, وہ تو چلو عرفن اس پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا عرف ہو, لیکن اب آدھے گھنٹے تک آپ لگے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, یہ تو ظاہر کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب وقت کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ کو مجلس نے بھی پابندی بھی ڈالی ہے, تو اس لیے اب آپ تو اس کے پابند ہیں, آپ نے اجارہ کیا ہوا اس پہ. آپ پہلے اجارہ یہ ہوتا کہ ہم نہیں فون پر بات کریں گے تو ہم اجارہ کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے, اور اتنے گھنٹے ہم بات کریں گے, وہ تو ایک الگ بات تھی. تو ایسا تو کیا نہیں ہوا ہے, تو اس لیے یہ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جتنی دیر آج تک ٹیلی فون پر بات کی ہے, مجلس نے پابندی بھی ڈالی ہے آپ پر, اس کے باوجود اتنے گھنٹوں کا آپ کو حساب لگانا چاہیے اور اتنے گھنٹوں کی تنخواہ بطور تاوان پیش کرنی چاہیے. تنخواہ نہیں, بطور تاوان رقم جو بنتی ہو, اور توبہ بھی اللہ سے کرنی چاہیے. موبائل فون آف رکھنا چاہیے, بولے ہم نے وائبریشن پہ رکھا ہے, نمبر دیکھ کر ایمرجنسی ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں. اب ایمرجنسی تو ہے نا, ہم جب چاہیں وہ ایمرجنسی ہے. کوئی جگری یار نے جب فون کیا تو ایمرجنسی ہو گئی, ہمارا پڑھاتے پڑھاتے جی اگتا گیا تو یہ بھی ایمرجنسی ہو گئی, ہم لگ گئے باتوں میں. تو یہ ٹیلی فون تو میں تو ویسے ہی اس کو اینٹی کفل مدینہ کہتا ہوں, اور ٹیلی فونیا کی بیماری کہتا ہوں. آج کل اتنا عروج بام پر یہ مرض, اور یہ تو ہے بھی نقصان دہ, کانوں کے کینسر تک کا لوگ بتاتے ہیں اس سے, اور کانوں میں جھنجھناہٹ, درد, پیپ, یہ بھی شکایتیں سن رہا ہوں میں. یہ ٹیلی فون جو موبائل رکھتے ہیں نا, اس کی ریز جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. ہینڈ فری جو لگاتے ہیں نا تار, یہ سنا یہ نقصان دہ نہیں ہے, ڈائریکٹ یہ موبائل لگانا یہ نقصان دہ. سرہانے رکھنا بھی اس کا نقصان دہ, وہ لگاتے ہیں اٹھنے کے لیے بالکل سرہانے سے, اس کی ریز بتاتے ہیں بہت خطرناک ہے. اس پر تحقیقات ہو رہی ہے, سائنسدان لوگ تھے کہ اب ان کی تحقیق در حتم ہی نہیں ہوتی. تو یہ باتیں جو میں بھی کر رہا ہوں وہ سنی سنائی ہے, تب یہ کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس میں میرے کہنے سے فساد ہو جائے گا. تو جو لوگوں سے سنا ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح نقصانات ہیں, ضرورت نہ ہو تو میرا تو یہی ذہن ہے کہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے. جس کو حاجت ہو بے شک وہ رکھے, تو پھر اس کو یہ ذہن بنا کر بالکل نیت کر کے کہ میں اس کو صرف حاجت کے وقت استعمال کروں گا, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, اس کے علاوہ استعمال ہی نہیں کروں گا. بعضوں کو بڑا شوق ہوتا ہے, نمبر عام کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے, زبان ان کی پتہ نہیں, بیچاری تنگ آ جاتی ہوگی چپ رہے گئے تو بولنا شروع کر دیتے. اپنا ذاتی فون جو ہے نا وہ دوران ڈیوٹی آف کر دیا کریں, اور جو مدرسے کا فون ہے وہ جہاں تک ان کو شریعت نے اجازت دی ہے اس کو استعمال کریں. یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ بلا عرف اگر مدرسے کا فون استعمال کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اسی طرح مدرسوں کی چیزیں, ایسی چیزیں استعمال کرنا مدرسوں کی کہ جن پر عرف نہیں ہے وہ بھی ناجائز ہو جائے گا. مدرسوں کا قلم ہے, مدرسوں کے رجسٹر ہیں, مدرسوں کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی, تو اپنی ضرورت میں استعمال کرتے وقت 112 مرتبہ آپ غور کر لیں کہ یار میں کہیں گناہگار تو نہیں ہوتا. جیسے میرا ذہن ہے کہ مکتبۃ المدینہ سے کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ربڑ بینڈ یا شاپر بھی لیا ہو اپنے کام کے لیے. جب میں شہید مسجد میں ہوتا تھا, مکتبۃ المدینہ تو ساتھ ہی ساتھ تھا, بالکل جوائن تھا, مجھے یاد نہیں پڑتا, میرا ذہن تھا میں ربڑ بینڈ یا شاپر بھی اپنے کام کے لیے مکتبۃ المدینہ سے اٹھا لوں, ورنہ مجھے کس نے منع کرا. ایک بولتا مجھے بیچارے 12 پیش کر دیتے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ وقفی چیزیں میں اپنی ذات کے لیے کیسے استعمال کروں. اگر مجھے لوگ امیر دعوت اسلامی بن گئے بولتے ہیں تو میں کوئی وقت کی چیزوں کا مالک تو نہیں بن گیا نا. میں تو بہت زیادہ, بلکہ مجھے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ میں جتنی بھی احتیاطی کروں گا اس میں بھی مجھے فالو کیا جائے گا, تو یوں بھی مجھے احتیاط کرنی چاہیے. تو اس لیے اب جیسے کہ اب یار لوگ جو ہیں رجسٹر ہے اتنا بڑا, تو اپنا کو ذاتی خط لکھنا ہے تو شر کر کے صفحہ پھاڑ لیتے ہوں گے اور اپنا وہ لکھ کے دے دیتے ہوں گے. تو یہ تو اس سے ایک صفحہ تو آپ نے ضائع کیا کہنے کے وقف کا, مزید آپ نے نقصان یہ کیا کہ وہ رجسٹر کی بائنڈنگ بھی خراب کیا. اس طرح پھاڑیں گے تو بائنڈنگ بھی لوز ہو جائے گی رجسٹر کی. تو یہ تو جس بھی ادارے میں اس طرح کے مطلب جو نوکری نجی ادارے میں بھی اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو سیٹ کا جو مال ہے وہ آپ کو امانت ہے. آپ کو جتنی اس نے اجازت دے رکھی ہے عرف اور عادت کے اور رواج کے اعتبار سے اتنا استعمال کر سکتے ہیں. آپ چپکے چپکے اگر اس کی چیزیں اٹھا کر لے جائیں گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. وقف کی چیزیں استعمال نہ ہی کریں گے, تھوڑا سا بھی کریں گے تو پھر مزید وہ دل کھلتا چلا جائے گا. نہ مدرسے کی چیز کہیں اور لے بھی نہ جائیں, وہ وقف کی چیز جو ہے وہ وہیں استعمال ہو, دوسری جگہ نہ لے جائیں.
ایک اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت سے محبت اور مرید بننے کا اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کیا, جس کا خلاصہ اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ امیر سنت ایک مرتبہ کسی ہسپتال میں مریض کی عیادت کے لیے گئے. جب وہاں سے واپس لوٹے تو ریسپشن پر جو استقبالیہ ہوتا ہے وہاں حسب عادت ایک نوجوان نے اب رجسٹرڈ ہاسپٹل کا آگے کیا کہ اپنے امیر سنت تاثرات جو بھی ہوتے گیسٹ بک جس سے بنتی ہے لکھ دیں. تو امیر سنت نے اپنے پیڈ پر اس چیز پر لکھ کر اسے بتایا کہ آپ جو رجسٹرڈ میرے آگے کر رہے ہیں یہ رجسٹرڈ یہ وقف کا مال ہے اور یہ اس چیز کے لیے آپ کو نہیں دیا گیا جس چیز کے لیے آپ نے مجھے پیش کیا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہماری ہسپتال میں اہم سے اہم ترین لوگ آئے اور وہ کچھ نہ کچھ لکھ کر چلی گئی. یہ پہلی شخصیت دیکھی تھی جس نے شریعت کا اتنا لحاظ کرتے ہوئے مجھے ایسی نصیحت فرما دی.
والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
سنا ہے کہ آپ نماز کے اوقات کے علاوہ کبھی, جیسے عموماً جو نمازیں پڑھنے کے اوقات ہوتے ہیں جماعتوں کے, اس کے علاوہ کبھی آپ کہیں مسجد میں حاضر ہوتے تو پنکھا استعمال نہیں کرتے تھے, کیا یہ درست ہے؟
ایک دور میں تو میں شہید مسجد میں جب ہوتا تھا نا اس وقت تو بہت زیادہ اپنے اندر سختی تھی, سخت گرمیوں کے باوجود رمضان میں بھی جیسے میں شہید مسجد میں تھا تو وہ نیچے لیٹ گئے نماز کو دے رہے تو بغیر پنکھے کے لیٹتا تھا, مکھیاں بھی مناتی تھی. میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اب اس وقت نماز کے لیے آیا نہیں ہوں, نماز کا وقت نہیں ہے اور میں کیسے پنکھا چلاؤں اپنی ذات کے لیے. اب اس میں شاید عرف کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کچھ رعایتیں ہوتی ہوں, اگر کہیں عرف ہے کہ وہ دیر تک بتیوں کا جیسے ہوتا ہے رات کو ساری رات بتیاں جلانے کا بھی عرف ہے, ہمارے ہاں بھی جلتی ہیں بعض بتیاں چوروں سے حفاظت کے لیے, کتے بلی سے تحفظ کے لیے. اس طرح بتی پنکھے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا بلا عرف یہ تو بالکل ناجائز رہے گا. اگر استعمال کیا ہے تو اس کی توبہ بھی کرے اور اس مسجد کو اتنا تاوان بھی اس کی کمیٹی کو ادا کرے, کیونکہ مسجد نے چندے سے اس کو بل پیمنٹ کیا ہے نا. اس طرح کی بے احتیاطیاں تو بہت زیادہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کے پاس موبائل امانت میں رکھوایا اور چوری ہو جائے تو اب کیا کیا جائے؟
امانت کے مسائل یہ ہیں کہ جس سے کہ کسی کے پاس امانت رکھی گئی اور اس نے اس امانت کی اس طرح حفاظت کی جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے, تو اب جس نے جمع کروائے اس کو دینا اس پر نہیں آئے گا. یعنی چوری ہو گئے اور اس نے برابر حفاظت سے رکھے تھے پھر بھی چوری ہو گئے, تو اب اس پر اس کا تاوان نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اگر موبائل نہ رکھے تو نظام زندگی کیسے چلے؟ جواب ارشاد فرما دے.
جب ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت کیا کرتے تھے؟ حالانکہ ان کے گھر دور نہیں ہوتے ہوں گے, تھوڑی تھوڑے فاصلے پر ہی ہوتے ہوں گے. نوکریاں تو لوگ دوسرے دوسرے شہروں میں اس وقت بھی کرتے تھے, کاروبار بھی کرتے تھے. تو کیا جامع صبر ان کو پلایا جاتی پی لیں گے؟ ٹیلی فون تو میرے پاس بھی نہیں ہے. تو ایسی کیسی ایمرجنسی روز روز کہ اگر ایمرجنسی ہو تو آپ کے گھر کا کوئی فرد آدھا کلومیٹر چل کر آپ کے مدرسے تک نہ پہنچ سکے. ویسے سارے شہر میں دن جنازہ پھرتا ہوں, یا کسی بچے کو پیغام نہ بھیج سکے. اب جیسے میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی, میں اس وقت اتفاق سے دعوت اسلامی کا تو خیر تصور بھی نہیں تھا, اتفاق سے اس وقت نور مسجد کے اندر مدنی مذاکرہ جاری تھا. ان دنوں بھی سوالات کے جواب دیا کرتا تھا, اجتماع تھا جو میرا تھی اور اس میں وہ مدنی مذاکرے کا دور تھا. اس وقت مدنی مذاکرے کی اصطلاح نہیں تھی. اس میں پیغام آیا کہ آپ کی ماں کی طبیعت, آپ نے آپ کو آپ کی ہمشیرہ بلاتی ہے, تو میں نے خاص توجہ نہیں دی. پھر دوبارہ کوئی پیغام لایا کہ آپ کی ہمشیرہ آپ کو فوری بلا رہی ہے. میرا ایک دم وہ ذہن گیا, کیونکہ میری والدہ کی طبیعت اتوار کو خراب ہوئی تھی اور اچھی خاصی خراب ہوئی تھی, لیکن پھر سنبھل گئی. تو میں نے بس میں گھبرا گیا اور میں نے کسی قریب عیسائی بھائی سے کہا کہ ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی, میں تو جا رہا ہوں گھر. ادھورا چھوڑ کے میں گھر نکلا تو میری والدہ کی سکرات تھی, اس وقت زبان بند ہو چکی تھی, بعد میں انہوں نے انتقال کر لیا. اب یہ کہ عرض کرنے کا مدعا یہ کہ میرے پاس ٹیلی فون نہیں تھا, لیکن ایمرجنسی ہوئی تو پیغام آ ہی گیا, ہمیں چلا گیا. اور مسجد میرے گھر سے اتنی دور ہے جب ان دنوں میں جا رہتا تھا کہ وہاں سے جماعت بھی واجب نہ ہو, تو پیغام آ گیا ہمیں چلا گیا. تو کیا اسی طرح کوئی جامع صبر پی سکتا ہو؟ خیر ان دنوں تو موبائل فون کا تو شاید میں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا, شاید ہوتے بھی نہیں تھے ان دنوں. ناظمین اگر ٹائٹ ہو جائیں نا, آج ناظمین جو موجود ہیں وہ سب بالکل ٹائٹ ہو جائیں, تو یہ انشاءاللہ اس کے فوائد بہت ہوں گے کہ قاری صاحبان کو درخواست جاری رکھیں, پائے ہم جاری رکھیں کہ آپ ٹیلی فون استعمال نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت جس طرح آپ نے ناظمین اور اساتذہ کے لیے موبائل کے حوالہ سے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں, اسی طرح مدارس اور جامعات کے طلبہ کے لیے موبائل کے حوالہ سے بھی کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں؟
جامعت المدینہ فیضان مدینہ تجوید کی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں, خصوصی اسلامی بھائیوں کے مجلس کے, انہوں نے یہ چٹھی لکھی ہے. میں نے ابھی سے نیت کر لی ہے جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہوتی میں موبائل فون استعمال نہیں کروں گا. ابھی سے فون بند کر کے اپنے بھائی کو واپس کر دیا ہے. لگے ہاتھوں ٹیلی فون کی ٹیون پر بھی غور فرما لیں کہ بار بار عرض کرنے کے باوجود بہت سارے سائی بھائیوں کی ٹیلی فون میں میوزیکل ٹیون ہوتی ہے, مہربانی کر کے اس سے جان چھوڑا لیں. اور بھی سادہ سادہ ٹیونز ہوتی ہیں اکثر ٹیلی فونوں میں, تو وہ رکھ لیا کر. میں سختی کیا کروں گا, تو میرے کو سننا چھوڑ دیں گے. ایسے فرما بردار ہوتے تو پہلی بار بولتے ہی ٹیلی فون کو اٹھا کے پھینک دیتے کہ جب ہم کو الیاس سے محبت ہے اور یہ ٹیلی فون کو پسند ہی نہیں کرتا, ٹیلی فونیا بولتا ہے اس بیماری سے ہم کو بچانا چاہتا, ہم ٹیلی فون سے گزرے ہم کو چاہیے, تو ایسا کہاں سے لاؤ دیوانہ میں. تو اس لیے میوزیکل ٹیلی فون بند کرنے کا تو یہ کہ شرعی حکم میں تو سنا رہا ہوں کہ یہ میوزک بج رہا اور اللہ کے بندے مسجد میں بھی بجاتے, مسجد میں زیادہ گناہ ہوتا, باہر بھی زیادہ گناہ ہے میوزیکل ٹیون کا. تو مہربانی کر کے میوزیکل ٹیون نہ بجا کریں, نہ رکھے ہی نہیں کہ وہ بجے. اسلامی بہنوں میں بھی یہ فون عام ہو گیا تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے. یہ لل بنات کے جو جامعات یا مدارس ہیں, مدارس المدینہ, ان میں بھی یکساں یہ حکم پابندی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.